سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته كانت الداعمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين بعد بر محمد وعلى سرکار سید الشہداء کے اس نورانی کلام کی روشنی میں کہ ہماری ذات میں میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تمام انبیاء تمام آئمہ بشریت کے لیے خوبصورت ترین اور حسین ترین نمونۂ عمل ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس کی جیسے جیسے انسان عقل و شعور کی منزلیں طے کرتا جائے گا اس کی ضرورت کو زیادہ محسوس کرتا جائے گا۔ ایک الہی انسانوں کے کلام، دوسرے الہی انسانوں کے نمونۂ عمل اور اسوے۔ ابھی دونوں سے دوری ہے، یعنی ابھی انسانیت عقل و شعور کی اس منزل پر نہیں پہنچ پائی ہے کہ جب آ کر انبیاء سے اور آئمہ سے اور اولیاء الہی سے ان کے کلام کی نورانیت کو سمجھے اور ان سے طرز زندگی دی۔ لیکن یہ مرحلہ بہرحال طے ہونا ہے۔ یہ کبھی گفتگو کی گئی ہے، بعض بزرگان نے ہمارے کی ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی کے درجات ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، تب کہا جاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے اب اس کی عقل کامل ہوئی، اب سمجھ رہا ہے، اسی طرح پوری انسانیت کی تاریخ میں بھی ایک زمانہ بالکل بچپنے والا گزارا ہے انسانیت نے کہ نوح جیسا نبی آ کر کشتی بنا کے دے رہا ہے لیکن اس پہ وہ پتھر مار رہے ہیں۔ یہ بچپن تھا انسانیت کا، جو چیز نجات دینے کے لیے آئی ہے اسی سے کھیل رہے ہیں، اسی کی تفریح کر رہے ہیں، اسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انبیاء آئے ہیں نجات دینے کے لیے لیکن انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کہتا حسرت ہے اس بات پر، یا حسرت للعباد ما یاتیہم من رسول الا وکانوا بہ، حسرت ہے انسانوں پر کہ انبیاء آئے لیکن انبیاء کی استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تفریح کی گئی، چونکہ یہ بشریت کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ابھی جو دور ہم گزار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اب تک، یہ تقریباً انسانوں کی اور انسانی تاریخ کی جوانی کا زمانہ ہے، جو لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، لذتوں میں لگے ہوئے ہیں، شہوات میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہے انسانیت۔ لیکن بہرحال انسانیت یہ جوانی کا مرحلہ طے کر عقل و شعور کی منزل سے قریب ہو رہی ہے، اور جب عقل و شعور کی منزل سے قریب ہوگی تو سب سے زیادہ جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرے گا وہ انبیاء کا کلام اور انبیاء کی سیرت، آئمہ کا کلام اور آئمہ کی سیرت ہوگی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ بھی دیکھیں گے دھیرے دھیرے ہم اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ہم یعنی بشریت داخل ہو رہی ہے۔ اور یہ 21ویں صدی کو کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی، یہ جو کہا گیا کہ 21ویں صدی دین کی صدی ہے، اس لیے کہا گیا چونکہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، طرح طرح کی فضول باتوں سے، فضول طریقوں سے، فضول اور شہوانی انداز زندگی سے تھک چکے ہیں، لذات و خواہشات میں غرق انسان تھک چکا ہے، اب عقل کی باتیں ڈھونڈ رہا ہے، عقل کا انداز ڈھونڈ رہا ہے، عقلانیت ڈھونڈ رہا ہے۔ اور آپ ٹھیک ہے، یہاں کے مومنین جو حالات اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ عقلانیت والا نہیں ہے، لیکن دوسری قوموں میں دھیرے دھیرے عقلانیت پیدا ہو چکی ہے، اور یہ عقلانیت دوسری قوموں کے بھی اس در پر لانے پہ مجبور کرے گی جن کا دین عقل کا دین ہے۔ اور اس کے بہت سارے نمونے ابھی تاریخ میں ابھی کے دور میں موجود ہیں، بعض پیش بھی کیے جاتے رہے ہیں لیکن وہ خود ایک الگ بحث ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ جس طرح سے خزانے، بہت سارے خزانے، یہ مثال کبھی دے چکے پہلے یہاں نہیں تو کہیں اور پر، جس طرح بہت سارے خزانے زمینوں میں چھپے ہوئے تھے لیکن انسان کو نہیں معلوم تھا، دھیرے دھیرے جب ان خزانوں کا علم ہوا تو اس سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ مثلاً لاکھوں سال سے پٹرولیم کا خزانہ زمین میں موجود تھا لیکن انسان کو خبر نہیں تھی، लेकिन जब 100 साल पहले निकालना शुरू किया तो देखिए सारी दुनिया का पूरा इकतसाद और इकोनॉमी पेट्रोलियम पे टिकी हुई है। अभी देखिए कल से क्या होने वाला, रेट बढ़ने वाला है, सेंक्शन लग रहे हैं, हैं? और वो तो खैर अभी इस मसाले में दाखिल होने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अहम मसाइल तारीख में ये सारी चीजें अहम हो रही हैं। ये खजाना अल्लाह ने रखा हुआ था इतने लाखों साल तक, ये हमारे दौर के इंसान उसके पहले नहीं मालूम और कितने आदम रहे हो, आए हो, गए हो, लेकिन कम से कम 9,000 साल से जितने साल से हम भी यहीं, यही बशरियत रही, बचपने में रही, जवानी में रही, लेकिन खबर नहीं थी मेरे पैरों के नीचे कितने खजाने अल्लाह ने, यूरेनियम का खजाना, पेट्रोलियम का खजाना, इसका खजाना, उसका खजाना। ये असल अभी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो है कई 100 प्रोडक्ट, उसके एक प्रोडक्ट ये प्लास्टिक है जो हर जगह दिखाई पड़ रही होती है, वरना कई 100 प्रोडक्ट जो है सिर्फ इसी पेट्रोलियम से, सिर्फ से गाड़ी तो नहीं चलती, बहुत सारी चीजें आप बेहतर जानते हैं, बहुत सारी चीजें। यानी एक खजाना अल्लाह ने रखा था, जैसे यूरेनियम का खजाना रखा था, एक बहुत ही पाकीजा एनर्जी, बहुत ही मुफीद एनर्जी, जिसमें ना कोई पॉल्यूशन हो, जिसमें ना कोई मुश्किल हो, लेकिन किसी को पता नहीं था। अब पता हुआ तो ये जवान बशरियत अगर उससे सुए इस्तेफादा करने लगी, उससे एटम बम बनाने लगी, उससे इंसानों के कत्ल की बातें करने लगी, वरना अल्लाह ने जो रखा है लोगों की भलाई के लिए रखा था। तो असल नुक्ता यह है कि मुमकिन है कि खजाना मौजूद हो, मुझे खबर ही ना हो, ये सब के लिए था। वरना बाद लोग घरों में कभी कभी पहले जमाने में होता था, खजाना छिपा होता था, बेचारे भूखे फकीर गरीब रहते थे, जब घर गिरता था तो वहां से जो है आबा अजदाद के सोने के थैलियां निकलती थी, पूरे पूरे मटके निकलते थे, उसके घर में था लेकिन ये बेचारा फकीर था। वही हाल अभी पूरी बशरियत का है कि खजाना मौजूद है लेकिन फकीर बने हुए। खजाना क्या है? खजाना अंबिया का कलाम है, खजाना रसूलुल्लाह का कलाम है, खजाना रसूलुल्लाह की सीरत है, खजाना अहले बैत का कलाम है, खजाना अहले बैत का अंदाज जिंदगी है। ये अजीम खजाना मौजूद है लेकिन ये फकीर बशरियत किसके दरवाजे में जाती है, जाके इधर उधर मांग रही है कि मेरे कुछ भूख पूरा दो, मुझे मेरी कुछ प्यास बुझा दो, मुझे कुछ दे दो। वो जो आए ही थे युअल्लिमुकुमुल किताब अल हिकमल हिकमा, जो किताब और विजडम की तालीम देने के लिए आए थे, वो तो तालीम दे के चले गए, लेकिन हमने उन सारी तालीमात को आकर किताबों में मुकय्यद कर दिया, जिंदानी कर दिया किताबों में आकर। जिन लोगों ने किताबें लिखी उन्होंने अजीम कारनामा अंजाम दिया, उन्होंने बचाने के लिए लिखा था कि ये खजाने तुम्हारे सामने, हमारे सामने पेश किए जाए। अभी हमारा काम था कि ये खाम जो खजाना हमारे पास आया उसको किस तरह रिफाइन करके, किस तरह उससे इस्तेफादा किया जाए, किस तरह खानदानों की मुश्किल हल की जाए, किस तरह फैमिलीज की मुश्किल हल की जाए, किस तरह माशरों की मुश्किल हल की जाए, किस तरह सियासी मुश्किलात हल किए जाए, किस तरह समाजी मुश्किलात हल किए जाए। लेकिन वो खजाना वैसे ही बंद पड़ा रहा, इस्तेफादा नहीं किया। याद देखें अफ्रीका में जाए, देखे कितने जवाहरात के खजाने हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको रिफाइन करना नहीं आता, साफ करना नहीं आता, जुदा करना नहीं आता, इस्तेमाल। दूसरी कौम के लोग आते हैं, थोड़े से पैसे देते हैं उनके बादशाहों को और हाकिमों को, और पूरा खजाना भर भर के लेके आते हैं। हो सकता है कि हम भी अहले बैत के दिए हुए खजाने से इस्तेफादा ना कर सकें तो कल दूसरी कौमें आए और इससे इस्तेफादा करें, तो इस्तेफादा तो होगा। निजात इसी में है, निजात बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेने में नहीं है, जो आले सऊद और आले खलीफा और आले नहीं मालूम सब बना रहे हैं, ये मस्नूई और आर्टिफिशियल शहर बना लेने में निजात नहीं है। निजात है तर्ज जिंदगी ढूंढने में, जो इंसान को सही तरीके जिंदगी दे दे। ये सब कुछ बना के तलाक हो रहा हो, नफरतें हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, रोजाना कोर्ट में हो, रोजाना मुश्किलात हो, जहन्नम की जिंदगी हो, करोड़ों का बंगला हो लेकिन जिंदगी उसके अंदर जहन्नम बनी हुई हो, क्यों? इसलिए कि तरीके जिंदगी नहीं सीखा गया। अल्लाह ने जिंदगी तो हमें दे दी, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी के साथ साथ हमें तरीके जिंदगी भी दिया था। हमने जिंदगी ले ली लेकिन तरीका जिंदगी अल्लाह से नहीं लिया। और इलाही तरीका, अल्लाह ने जो तरीका जिंदगी दिया वो क्या है? वो अंबिया का तरीका जिंदगी, वो रसूलुल्लाह का तरीका जिंदगी। ये खिताबत नहीं अजीजो, धीरे धीरे इंसान उस मरहले तक पहुंचने वाला है कि जब आकर مجبور ہو کہ اب کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتے، کہیں نجات کا سامان ہی نہیں ہے سوائے انبیاء اور آئمہ اور ان الہی انسانوں کے طرز زندگی کو اپنانے کے، ہے نہیں کوئی نجات کا راستہ، کسی بھی طرح سے نجات کا راستہ نہیں. یہ صرف دعوے نہیں، اس کی سب دلیلیں بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ان ساری دلیلوں میں نہیں جانا. لیکن آپ خود سوچ لیں، جن لوگوں کی زندگی غیر الہی ہے، اندر جا کے جھانک کے دیکھیں، باہر سے ممکن ہے بہت کچھ اچھا لگ رہا ہو، لیکن اندر سے زندگی کھوکھلی پڑی ہوئی. کہ جب روح میں الہی رنگ نہیں ہے تو کھوکھلا ہے انسان. کتنے بڑے محلوں میں رہتا ہو، کتنی اچھی گاڑیوں میں رہتا ہو، کتنی اچھی زندگی ظاہری طور پر دکھ رہی، لیکن اندر سے کھوکھلا انسان. یہ کھوکھلا انسان تو نجات نہیں پایا ہوا. نجات کون دے رہا ہے؟ یہ جو طرز زندگی کی بحث کی جائے، یہ جو سیرت کی بحث کی جا رہی ہے، اس لیے بحث کی جا رہی ہے دھیرے دھیرے بشریت اس طرف آ رہی ہے. امام سید سجاد، میں جلدی آ رہا ہوں چونکہ آج تھوڑا وقت بھی کم ہے، میں جلدی نکلنا ہے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی زندگی میں جو اتنی سختیوں کے درمیان میں تھی، سیرت کے اتنے اصول چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم زندگی بھر لیتے رہیں کم. کربلا میں، پوری کربلا میں اتنے طریقے زندگی دے دیا گیا، اتنا زیادہ طریقے زندگی دے دیا گیا. ایک بحث ہے جو پہلے کر چکے، خالی ایک جملہ کہہ گزرتے ہیں کہ کربلا کے خیموں میں سامان زندگی نہیں تھا، لیکن طریقے زندگی بھرا ہوا تھا. سامان زندگی تو ابتدائی سامان پانی بھی نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا، ضرورت کی چیزیں نہیں تھی. ہم تو سامان زندگی کے چکر میں بھاگ دوڑ ساری کر رہے ہیں. کربلا والے آئے تھے طریقہ زندگی دینے کے لیے. یہ سامان زندگی جو ہے، یہ بھی اس وقت اچھا ہے جب طریقہ زندگی میں استعمال ہو رہا ہو. لہذا میدان کربلا میں جائیں تو وہاں سامان زندگی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ابتدائی ترین چیزیں بھی نظر نہیں آئیں گی، لیکن انہی خیموں میں، جلتے ہوئے خیموں میں، بیبیاں، بچے، جوان، بوڑھے، سب اتنا طریقے زندگی دے کے چلے گئے کہ ہم قیامت تک لیتے رہے. ابھی خزانے بنے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم اس کو نکال بھی نہیں پائے. ابھی کربلا سے ہم نے طریقہ زندگی کتنا نکالا ہے؟ ہم نے تو نہیں نکالا ہے. ٹھیک ہے، کوئی امام خمینی جیسا انسان آتا ہے، وہ طریقہ زندگی نکال بھی لیتا ہے، لوگوں کو سکھا بھی دیتا ہے، اس کا نتیجہ بھی دکھا دیتا ہے، سب سے آسان نتیجہ جو ایک دو جگہ میں اسی سال کہہ بھی چکا ہوں، سب سے آسان جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک یہ طریقہ زندگی کسی نے ہمیں آ کے نہیں سکھایا تھا اور یہ نظام نہیں دیا تھا، ہم شیعہ موجود تھے لیکن چار معصوم اماموں کی قبروں کی حفاظت نہیں کر پائے، جنت البقیع کی حفاظت نہیں کر پائے. لیکن جب ہم نے کربلا والوں سے طریقہ زندگی سیکھ لیا تو سیریا میں جناب زینب کے حرم کے قریب نہیں آنے دیا. یہ آسان سا. جو اس لیے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا طرز سیکھ لیا. یہ کارنامہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، نہیں جانتے لوگ، دشمن خوب جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے. دشمن خوب پہچانتا ہے، اسی لیے اتنی ساری دشمنی، اتنے سارے سینکشن. یہ پیٹرول کے لیے آپ سمجھتے ہیں، پیٹرول تو سعودی عرب خود ہی فری میں دینے کو تیار ہے. یہ پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طریقے زندگی کو نہیں چاہتے جو اہل بیت سے لیا گیا ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں انہیں اپنی شکست دکھائی پڑ رہی ہے. ان کے اپنے نجس، شہوانی، باطل طریقے زندگی کی شکست نظر آ رہی ہے اہل بیت کے طریقے زندگی کے مقابلے. تو کربلا کے خیموں میں کچھ بھی نہیں، بعد میں یہ خیمے بھی جل گئے، لیکن انہیں جلے ہوئے خیموں میں اتنا طریقہ زندگی دے کے چلے گئے کہ ہمیں کبھی کمی کا احساس نہ ہو. اس جلے ہوئے خیموں میں صبر، اس جلے ہوئے خیموں میں شکر، ان جلے ہوئے خیموں میں ساری رات شکر کے سجدے، ان جلے ہوئے خیموں میں نماز شب، ان جلے ہوئے خیموں میں ایک دوسرے کے خیال رکھنا، ان جلے ہوئے خیموں میں مقتل میں لاشوں کو دیکھنا لیکن شکوا زبان شکایت زبان پر نہ آنے دینا، حرف شکایت زبان پر نہ آنے دینا، ان جلے ہوئے خیموں میں آگے مقتل کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہونا، ان جلے ہوئے خیموں میں اور صبر کے امتحان دینے کے لیے آمادہ ہونا، ایک طریقہ زندگی تھوڑا سا ہے. یہ تو ہم کوئی صاحب علم ہو جو آ کر دیکھے کہ ان جلے ہوئے خیموں میں बीवियां क्या तरीका है जिंदगी देखे कि कहीं इमाम सीद सज्जाद क्या तरीका है जिंदगी देखे। तो मुसलसल ये हम चार पांच दिनों में चंद नुकता मुमकिन है आपके सामने बयान करें, लेकिन ये ना समझ लीजिए कि इमाम सीद सज्जाद की जिंदगी में इतनी है, हम जैसे जाहिल और मामूली से तालिबे इल्म क्या निकाल पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। जब सब मिल के आगे बढ़े और सब मिल के रिसर्च करना शुरू करें, सब मिलकर उनके कलाम में उनके एक एक तर्ज में आकर गहराई से सोचें, तो बहुत से तरीके जिंदगी और निकलेंगे इंसान को, जो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, जिस जो इंसान की खाने से भी ज्यादा जरूरत है, पानी से भी ज्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर इंसान मर जाएगा, लेकिन अगर तरीका जिंदगी सही नहीं मिलेगा तो जिंदा रहकर भी मरा होगा, दूसरों को भी मार रहा होगा। अगर सही तरीका जिंदगी नहीं है तो जिंदा रहकर भी लोगों की मौत का सबब बन रहा है, गुमराह कर रहा है, तबाह कर रहा है, हलाक कर रहा है। रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि आए अली, जब यमन तबलीग करने जा रहे थे, अमीरुल मोमिनीन मुबल्लिग थे, जब यमन तबलीग के लिए भेजा, पहले दूसरे लोगों को भेजा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा और नहीं मालूम किसको किसको और भेजा, साद इब्न उबादा को, लेकिन यमन के लोग मुसलमान नहीं हुए। फिर अमीरुल मोमिनीन को भेजा, अमीरुल मोमिनीन ने एक दोपहर में सबको मुसलमान कर दिया, एक दिन में। लेकिन जब जाने लगे तो जाते हुए चंद वसीयतें की थी, उसमें एक वसीयत यह थी कि आए अली, अगर तुम्हारे जरिए से किसी एक इंसान को हिदायत मिल जाए तो ये इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि जिसके ऊपर सूरज की रोशनी, यानी पूरी दुनिया के इससे ज्यादा बेहतर है अगर एक इंसान को तुम्हारे जरिए से हिदायत मिल जाए। हिदायत कहाँ से मिलेगी? हिदायत का रास्ता वही है, फकत एक है, अंबिया का तरीका है जिंदगी, आइम्मा का तरीका है। खुदा नखास्ता ऐसा ना हो कि बजाय हिदायत के गुमराहियां मिलने लगे, यानी अच्छा भला जवान, दीदार जवान जाए और वापस आए तो बेदीन होकर आए, यानी क्या, ये क्या हो गया, ये पूरी दुनिया से भी ज्यादा बदतर, ये मौत ही मौत है। कुरान की आयत है, जिसने एक इंसान को जिंदा कर दिया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया, जिसने एक को जिंदा किया, मन अहिया नफ्सन फकत अहिया नास जमीया, जिसने और जिसने एक को कत्ल कर दिया, पहले कत्ल वाली आयत, मन कत्ल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसाद फिल अर्ज फकअन्नमा कत्ल अन्नास जमीअ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। अगर किसी इंसान ने एक इंसान को मार दिया तो गोया पूरी इंसानियत को मार दिया, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी सजा के, जुर्म सजा हो तो उसके लिए हुकूमत हुआ करती, यानी क्योंकि एक इंसान को जानबूझ के मार दिया तो ये इंसान पूरी बशरियत का, एक का कोई कातिल है तो पूरी बशरियत का कातिल हो सकता है, और जिसने एक को जिंदा कर दिया उसने पूरी बशरियत को जिंदा कर दिया। इसका एक जाहिरी माना यही है कि इंसान को मारना, इंसान को जिंदा करना। इसका एक बातनी माना जो उलमा ने बयान किया वो ये है कि अगर किसी इंसान ने एक को गुमराह कर दिया तो गोया पूरी बशरियत के गुमराही का जिम्मा ले लिया, मामूली मसला नहीं है। और अगर किसी एक इंसान ने एक को हिदायत कर दी, चूंकि असल जिंदगी हिदायत है, असल जिंदगी सांस लेना नहीं है, सांस अगर हिदायत के बगैर ले रहा है इंसान तो मुर्दा है, कौन सा जिंदा है। लिहाजा अगर किसी एक को जिंदा कर दिया तो गोया पूरी बशरियत को जिंदा कर दिया। इमाम सईद सज्जाद अलैहिस्सलाम इसलिए हथकड़ियां पहन कर आए ताकि हमें जिंदा कर दें, वरना हम सब के सब मौत के शिकार थे, हम सब के सब गुमराह, पूरी बशरियत गुमराह होती। पहला मरहला तय करना था इमाम सईद सज्जाद को कि करबला के असरात कयामत तक बाकी रह जाए, इसके लिए हाथों में हथकड़ियां भी पहनना है, बेड़ियां भी पहनना है, कूफे भी जाना है, शाम भी जाना है, बाजारों में भी जाना है। लेकिन ये हर मरहले में इमाम सईद सज्जाद सीरत के नमूने छोड़े जा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वो तो खाली सर झुकाए चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां पहने चले जा रहे हैं, नहीं, उन्हीं हथकड़ियों के दरमियान में मरहले मरहले में सीरत के नमूने छोड़ के जा रहे हैं जो हमें निकालना है। ये चंद नमूने आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। कल आपके सामने एक नमूना पेश किया गया कि उन्हीं हालात में जब भी दीन पर हर्फ आया और जब भी दीन को तहरीफ करने की कोशिश की गई, इमाम सईद सज्जाद ने उन्हीं सख्त हालात में यजीद और इब्ने ज़ियाद के मुकाबले में कयाम किया कि दीन में तहरीफ नहीं होने देंगे। ये दूसरा मरहला था कि उस मरहले में बहुत सारे सीरत के नमूने हैं, उसके पहले और भी आपके सामने बयान किए गए, तहरीक उसके अंदर खुद बहुत सारे सीरत के नमूने हैं। لیکن پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا تیسرا ایک مرحلہ ایک زندگی تیسری ہے، تین مرحلے میں تقسیم کیا تھا، پہلا مرحلہ کربلا کے واقعے کے پہلے امام سید سجاد کی سیرت، دوسرا مرحلہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سید سجاد کی سیرت کہاں تک، شام کے زندان تک اور آزادی تک، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے آزادی کے بعد سے لے کر باقی 35 سالوں میں امام سید سجاد کی سیرت کیا تھی. میں خالی چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ضروری ہے، اور وہی ہے کہ دیکھیں ہوا کیا، امام سید سجاد کے پہلے حالات کیا تھے اور امام سید سجاد کے بعد حالات میں کتنی تبدیلی آئی، اور اس میں امام سید سجاد کا رول کیا تھا، کیا کردار تھا. وہ حالات کے بارے میں پہلے ہم ایک تھوڑی سی گفتگو کبھی کر چکے ہیں اور جگہوں میں کر چکے ہیں، صرف اسی کی طرف لانے کے لیے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ حالات یہ تھے کہ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے پہلے دو معصوم امام 20 سال تک کے امامت کے گزارتے رہے، لیکن ان 20 سالوں کے درمیان میں کوئی نہیں آتا تھا کہ معصوم عالم علم الہی کے وارث اماموں سے آ کر حتیٰ دین کا سوال کرے. یہ حالت، اور یہ تحقیق ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں دوسری جگہوں پر، یہ ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے چونکہ ہمارا مطالعہ اتنا نہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عظیم ترین تفسیر ہے، پوری تاریخ کی عظیم ترین تفسیر انہوں نے لکھی، تاریخ تفسیر المیزان، حتیٰ اہل سنت بھی اعتراف کرتے کہ ایسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے تمام ابواب فقہ میں، دیکھیں پاس بعض اخلاقی روایتیں ہیں، بعض خطبے امام نے جو خود دیے ہیں، لیکن تمام ابواب فقہ میں جہاں 10,000 کی تعداد میں روایتیں موجود ہیں، وہاں پر ایک روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے نہیں، ایک بھی. اگر آپ کو یاد آ گیا ہو تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، پہلے عرض کر چکا ہوں یہ کہیں پر، ایک روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے، اور تقریباً یہی حالت امام حسن علیہ السلام کی، جبکہ 20 سال ہے امامت کے 20 سال، زندگی اور بھی ہے، لیکن 40 ہجری سے امام حسن علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے 50 ہجری تک، اور 50 ہجری سے امام حسن علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے 61 ہجری کے پہلے مہینے تک. یہ 20 سال دو ایسے معصوم امام جن کو لوگوں نے رسول اللہ کی گود میں دیکھا تھا، جن کو لوگوں نے رسول اللہ کے شانوں پر دیکھا تھا، جن کو لوگوں نے رسول اللہ کو سوکھتے ہوئے اور چومتے ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، جن کو رسول اللہ کے علم کا وارث جانتے تھے، لیکن پھر بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر دین کا بھی سوال نہیں کرتے تھے. اور یہ جملہ ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی مظلومیت کربلا سے کہیں زیادہ وہ مدینے کی مظلومیت ہے کہ اللہ کے علم کا وارث مدینے میں موجود ہو اور کوئی سوال کرنے والا نہ ہو. یہ ایک عالم سے جا کے پوچھے، اسے تھوڑا اندازہ ہوگا کہ علم ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو. ایک معمولی عالم کو جب تکلیف ہوتی ہے تو جو اتنے بڑے علم کا خزانہ رکھنے والا ہو، اگر اس سے سوال نہ کیا جائے، اگر اس سے علم نہ لیا جائے تو کیا گزر جائے گی. امیر المومنین نے کتنی حسرتیں کی ہیں کہ میرا یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، ہاں ہونا علم جمع لو اسدت لہو حملہ، اے کاش کی کوئی اٹھانے والا مل جائے، لیکن نہیں ملتا تھا. لیکن پھر بھی امیر المومنین کو کوئی مالک اشتر، کوئی کمیل، کوئی دوسرے مل گئے، لیکن حسین ابن علی سے کوئی ایک سوال کرنے والا نہیں تھا. یہ ہے کب کا زمانہ، وہ زمانہ جو رسول اللہ سے نزدیک کا زمانہ ہے، اور رسول اللہ کے اپنے سگے نواسے موجود ہیں، یہ ان کا زمانہ ہے، اور علی و فاطمہ کے فرزند ہیں، باب مدینہ علم کے فرزند، خود مدینہ علم باب مدینہ علم ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے. لیکن بیچ میں ایک امام کا زمانہ اور آتا ہے، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے بعد پھر دو اماموں کا زمانہ آتا ہے، پانچویں امام اور چھٹے امام کے دور میں ایک امام کے شاگرد 4,000، شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد 4,000 امام حسن علیہ السلام سے کوئی ایک سوال بھی نہیں کرتا. اگر ابن عبداللہ ابن عباس سے توحید کے بارے میں سوال کر رہا ہے، امام نے کہا میں تجھے توحید بتاتا ہوں، تو کہتا ماں سال تو کا، میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا تھا. یہ ظلم ہے، یہ کربلا سے زیادہ سخت ہے، یہ شمر کے خنجر سے زیادہ سخت ہے، कि हुसैन इब्न अली से इस तरह कहा जाए कि मैंने तो आपसे तौहीद नहीं पूछी थी, तौहीद का वारिस हुसैन है, अगर हुसैन नहीं बयान करेगा तो कौन बयान करेगा। तो ये 20 साल का दौर गुजरा, लेकिन बीच में इमाम सईद सज्जाद से ये बयान करना चाहिए, इमाम सईद सज्जाद की सीरत क्या रही, हमने क्या बना रखा है एक बीमार सा इमाम जो फिर रोता रहा। नहीं, इमाम सईद सज्जाद ने क्या किया बीच में कि बाद में दो इमाम का और जमाना आया, पांचवें और छठे इमाम का जमाना, तो 4000 शागिर्दों में से सिर्फ एक सहाबी मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने 30,000 हदीसें इमाम मोहम्मद बाकर और 16,000 हदीसें इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से याद की। कितनी? 46,000 हदीसें एक सहाबी कह रहा है कि मैंने याद की, जबकि इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम से सब मिलकर असहाब मौजूद थे, उम्मत मुसलमा मौजूद थी, एक हदीस भी कोई अबवाब फिक्ह में मौजूद नहीं। खूब ये फर्क कहां से आया, बीच में किरदार था किसी का, जिसने ये जो 46,000 हदीसें एक सहाबी आकर याद कर रहा है, ये जो इमाम सादिक अलैहि सलाम के पास 4000 सहाबी आ रहे हैं इल्म सीखने के लिए, शिया आ रहे हैं, अहले सुन्नत आ रहे हैं, अहले सुन्नत के आइम्मा आ रहे हैं, इमाम अबू हनीफा आ रहे हैं, इमाम मालिक आ रहे हैं, ये जो सब इल्म लेने के लिए आ रहे हैं, खूब ये इमाम सादिक अलैहि सलाम का कारनामा है कि उन्हें हजारों हदीसें दी, लेकिन जो लोग यहां पर आए उनके लाने का किरदार इमाम सईद सज्जाद ने अदा किया। कौन लाया, कैसे आए? क्योंकि इमाम सईद सज्जाद कुछ ऐसा कर गए थे कि लोग अहले बैत से करीब होते चले गए। अब किया क्या था, ये चंद लम्हों में मुख्तसर देखना, जो क्या किया था मैं दूसरी जगह बयान कर चुका हूं थोड़ा तफसील के साथ, इमाम ने क्या किया था। अब यहां से आकर देखें कि वो इमाम जो हमारा है, जो बीमार सा इमाम, माजल्ला माजल्ला तौहीन है इमाम, असल लकब दे दिया हमारे नुहाखानों रियाद को, लकब दे दिया बीमार का। बाबा आइम्मा को हम खुद नहीं लकब दे सकते, आइम्मा का लकब भी आइम्मा खुद देते हैं, या रसूलल्लाह देते हैं, उनके हर हर लकब में माना पोशीदा है। ये कौन सा लकब ला के दे दिया, बीमार इमाम, बीमार इमाम। एक इमाम ठीक है मसलहत परवरदगार से और सिलसिले इमामत के बाकी रहने के लिए एक शब आशूर और रोज आशूर, एक शब और एक दिन के लिए बीमार हो गया था, बस शब आशूर से बीमारी शुरू हुई रोज आशूर तक के लिए। ये एक शब और एक दिन के बीमार को जिंदगी भर का बीमार बना दिया, बीमार लकब ही दे दिया। क्योंकि हमें बीमार इमाम रोने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो इमाम नहीं चाहिए जिसकी सीरत, जो आकर सीरत दे रहा हो, जो आकर तर्ज जिंदगी दे रहा हो, वो इमाम नहीं चाहिए। लेकिन हर इमाम को आकर कुछ इस तरह का लकब ज्यादा अच्छा लगता है, या तो डायरेक्ट कहते हैं शाह शहनशाह, या कहते हैं बीमार। चूंकि हमें शाह शहनशाह अच्छे लगते हैं, शहजादा अच्छा लगता है, इमाम ज्यादा नहीं अच्छा लगता। कब कहते हैं अली अकबर इमाम ज़ादे, शहजादे बहुत अच्छे लगते हैं। ये शाह नहीं थे, इमाम थे, शाह उनकी खाकों, उनकी जूतियों की खाक के नीचे रहने वाले लोग थे। क्या लकब दे रखा है हम लोगों ने, कभी किसी इमाम ने भी किसी इमाम को शाह का लकब दिया? कभी किसी नबी ने किसी नबी को, शाहों से नफरत करते थे, शाहों के खिलाफ उठे, शाहों के खिलाफ तरीके जिंदगी ही दिया, शाहों के खिलाफ लोगों को आमादा किया, अगर उन्हीं को शाह हो, शहनशाह हो, फला शाह हो, ये शाह हो, वो शाह का लकब, दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक कि शहजादा ना कहने, जब तक कि शहजादी ना कहने। एक मरतबा नबीजादी कहें, इमामजादी कहें, वलीजादी कहें, ये क्यों नहीं कहा जाता, ये दादा बुलंद मकाम है। फिर या तो वो शाह कहते हैं चूंकि शाहों से मुतासिर हैं, या तो फिर आगे बिल्कुल बीमार कर देते हैं जिंदगी भर के लिए। नहीं, वो बीमार नहीं थे, बस किरदार अदा कर रहे थे। किरदार क्या था, क्या किया, देखिए दो काम किए इमाम सईद सज्जाद ने, दो बड़ी जिम्मेदारियां थी इमाम सईद सज्जाद पर, दो बड़ी। एक जिम्मेदारी वो थी जो हर नबी और हर इमाम पे थी, वो क्या, सही दीन की हिफाजत करना और लोगों तक पहुंचाना। ये बात अभी बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, चूंकि उनको न दीन चाहिए न सही दीन की हिफाजत चाहिए। لیکن ہر نبی اور ہر امام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کا صحیح دین اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. انبیاء کی جو جانیں گئی ہیں صرف صحیح دین پہنچانے کے لیے، چونکہ وہ ٹکراتا تھا باطلوں سے، ظالموں سے، مرفہین سے، ملا سے، مترفین سے، ان لوگوں سے ٹکراتا تھا، لہذا وہ آ کر قتل کر دیتے تھے. صحیح دین جو ہے وہ ظلم نہیں برداشت کرتا. لہذا ایک کام یہ کرنا تھا، یہ کام تمام انبیاء کو کرنا تھا، تمام آئمہ کو کرنا تھا، امام سید سجاد کو بھی کرنا تھا. لیکن امام سید سجاد کو اتنا ہی نہیں کرنا تھا، ایک کام اور بھی کرنا تھا. ایک کام بڑھ گیا تھا امام سید سجاد، وہ کیا؟ کہ کربلا کو بھی پہنچانا ہے. کربلا کوئی معمولی سا واقعہ نہیں تھا کہ ہو کے ختم ہو جائے. کربلا کو پہچانا ہے، اور کربلا کو ایک تحریک کے طور پر پہنچانا ہے. کربلا کو قیامت تک کے انسانوں کی زندگی کا سبب بنا کر پہنچانا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا. یہ دو بڑے کام امام سید سجاد کو کرنے تھے. اور دور ایسا تھا جہاں پہنچانے کا طریقہ صرف ایک تھا، کیا؟ زبان، اور کچھ نہیں تھا. نہ میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ تھا، نہ کتابیں تھیں، نہ میگزین تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایک خط بھی لکھنا ہوتا تھا پہنچنا بڑا مشکل. صرف ایک ہی طریقہ تھا پہنچانے کا، کہ آ کر بولیں، درس دیں یا خطبہ دیں. یہی دو طریقے تھے، یا خطبہ دینا یا درس دینا. اور امام سید سجاد کا دور ایسا ہے کہ نہ درس دے سکتے ہیں نہ خطبہ دے سکتے ہیں، دونوں پر پابندی ہے. اب کیا کریں؟ اب پھر میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اگر آئمہ بھی ہم جیسے مولوی ہوتے تو خاموش ہو کے گھر پہ بیٹھ جاتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگ مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں. لیکن آئمہ ہیں، آئمہ اپنا کردار ادا کر کے رہیں گے. آئمہ مولوی نہیں ہیں. ایک جملہ پھر دہراتا ہوں، کوئی آئمہ کو اور انبیاء کو مولویوں سے نہیں سمجھو، مولویوں کو آئمہ سے سمجھو. یہ نہ دیکھو کہ مولوی ایسا ہے تو آئمہ بھی ایسے تھوڑے بہتر رہے ہوں گے، نہ یہ دیکھو کہ آئمہ ایسے تھے تو مولوی اس راہ پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اگر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چل رہا ہے تو باطل. اگر انبیاء کی راہ پہ چل رہا ہے تو اچھا. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء کا راستہ یہ تھا کہ تم پتھر مارتے رہو لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. انبیاء آئمہ کا راستہ یہ تھا کہ تم پابندیاں لگاؤ، تم جاسوس بھیجو، تم گھر پر نگاہ رکھو، تم لوگوں کو دیکھو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن ہم اپنا کردار ادا کریں گے. ہم دین بھی پہنچائیں گے، ہم کربلا بھی پہنچائیں گے. لیکن کیسے پہنچائیں؟ ہاں، طریقے بدلتے رہتے ہیں. امام سید سجاد کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے سے گھر سے باہر نکل جاتے تھے. 35 سال کا مرحلہ ہے، مدینے سے باہر نکل جاتے تھے. باہر جانے کے بعد بہت ساری زمینوں کو آباد کرتے تھے. دو دن پہلے بھی اشارہ کیا کہ آئمہ کتنا کام کرتے تھے خود. آئمہ یہ نہیں تھے کہ تکیہ ہٹاتے تھے، وہاں ایک تھیلی پڑی ہوئی ملتی تھی، لوگوں کو دے دیتے تھے، کھاتے پیتے تھے. نہ، خود محنت کرتے تھے، اپنی محنت سے کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے. یہ معجزات وہ کبھی کبھی ہوتے تھے جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، وہ نہیں ہر وقت معجزہ ہوتا رہتا تھا. ابھی آپ لوگ معجزے والی مجلس بہت پسند آتی ہے، چونکہ وہ بھی چاہتے میری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جائے، یعنی کہ پڑھے نہیں لیکن پاس ہو جائے، کام نہیں کریں لیکن پیسہ آ جائے، کوشش نہیں کریں لیکن شادی ہو جائے، یہ کوئی معجزہ چاہتے تھے. یوں تو نہیں ہونے والا ہے. وہ آئمہ بھی نہیں چاہتے تھے یہ. اگر آئمہ یہ چاہتے تو وہ نمونۂ عمل نہیں بن سکتے تھے. انہیں نمونۂ عمل بنانا تھا، اس لیے وہ خود محنت کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نے پوری یمبو کی بستی اپنے ہاتھوں سے آباد کی، سینکڑوں کنویں کھودے، چشمے جاری کیے، لوگوں کا پیٹ بھرتے تھے. امام سید سعدین، امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا. گئے مدینے کے باہر دور جا کر زمینوں کو آباد کرنے لگے، چونکہ مدینہ اس لائق نہیں رہ گیا تھا، وہاں رہنے لائق نہیں رہ گیا تھا، بات نہیں کر سکتے تھے، کلام نہیں کر سکتے تھے، جاسوس موجود تھے، خطبہ نہیں دے سکتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے درس نہیں دے سکتے تھے اپنے نانا کی مسجد میں، تو کیا کرتے تھے؟ جا کے زمینوں کو آباد. کس لیے؟ تاکہ درس نہیں دے سکتے تھے، چلو دولت بنائیں؟ نہیں، اس لیے نہیں تھا. سیدھو اس پیسے سے پہلے تو بنی ہاشم کی کفالت کرتے تھے، جو بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے کربلا میں. پھر اور جو پیسہ بچتا تھا تو مدینے کے غریبوں کا پیٹ بھر دیتے، بہت سارے غریبوں کا. اتنا بوجھ اپنے پیٹھ پر لے لے کے رات کی تاریکی میں جا کر غریبوں مسکینوں کو دیا تھا کہ پشت پر گھٹے پڑ گئے تھے، گھٹے پڑے تھے. امام باقر السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اتنا بوجھ اٹھاتے تھے رات کی تاریکی میں کہ یہ گھٹے اس کے پڑے ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں. یہ بھی ایک سیرت ہے. یہ نہیں کہ 4 پیسہ دینا ہے، 2 کلو چاول دینا ہے تو کیمرے کے سامنے دیا جائے. دیا ہے چاول لیکن ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. یہ آئمہ کا طریقہ نہیں تھا. آئمہ رات کی تاریکی میں اکیلے میں چپکے میں جا کے دیتے تھے, حتی لینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون دے کے چلا گیا. امام سید سجاد اسلام یہ کام کرتے تھے. پھر مدینہ کے لوگوں کی ضرورتیں پورے ہونے کے بعد اب جو پیسہ بچ جاتا تھا اسے غلام خریدتے تھے. سنے کیا کیا امام نے, اس سے امام غلام خریدتے تھے اور غلاموں کو خرید کر امام اس کو آزاد کر دیتے تھے. غلاموں کو خرید کر امام تربیت کرتے تھے. تربیت کیسے کرتے تھے, یعنی امام کے پاس کوئی اگر کچھ دن کچھ مہینے کچھ سال رہ لیتا تھا خود بخود تربیت ہوتا چلا جاتا. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, امام کا کردار دیکھتا جائے تربیت ہوتی چلی جائے. سر آئمہ کا ذکر, انبیاء کا ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ تربیت ہوتی جائے. یہ واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے, تربیت کرنے کے لیے ہے. اہل بیت کے فضائل ہماری تربیت کرنے کے لیے ہیں, ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری زندگیوں میں فضیلتیں ڈالنے کے لیے ہیں, فضیلتوں سے بھرنے کے لیے ہیں. لہذا عام غلام آتا تھا اور کچھ مدت تک امام سید سجاد کے قریب رہتا تھا, اتنی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی, وہ دن وہ رات وہ سجدے وہ عبادت وہ کام وہ محنت وہ عزت وہ احترام وہ غلاموں کا احترام, وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھلانا, وہ خود کے اوپر اپنے اوپر دوسرے کو پریفر کرنا مقدم کرنا, اچھا کھانا اسے دینا اچھا لباس اسے دینا, یہ سب کچھ تربیت کر رہا تھا. ساتھ ساتھ دین بھی سکھاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ پانی لے کے آئے امام رو رہے ہیں, کھانا لے کے آئے امام گریا کر رہے ہیں. تو ایک تربیت اور ہو رہی تھی. پوچھتا تھا کیوں رو رہے ہیں تو بتاتے تھے کربلا میں کیا کیا واقعہ پیش آئے. اب ایک غلام کی تربیت ہو گئی, تربیت ہونے کے بعد کیا ہوا, اور غلام آئے. تاریخوں میں بعض تاریخی اسناد میں 5000 غلاموں تک کی تعداد بیان کی گئی, لیکن ممکن ہے یہ مبالغہ ہو, اس کی میں بہت تحقیق بھی نہیں کر, ممکن ہے یہ مبالغہ ہو, لیکن 5000 کی تعداد میں نے خود دیکھی ہے معمولی کتاب میں بھی نہیں. لیکن اگر 5000 نہ بھی ہو سینکڑوں ہی میں تعداد ہو, جب امام یہ غلاموں کو بلاتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے, دینی تربیت بھی حسینی تربیت بھی, جب تربیت ہو جاتی تھی تو امام یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے تربیت کیے ہوئے غلام ہیں میرے پاس رہیں گے تو زیادہ بہتر میرا کام کریں گے میری پراپرٹی زیادہ بڑھے گی, بلکہ جیسے ہی ان کی تربیت کامل ہوتی تھی امام انہیں آزاد کر دیتے تھے. لیکن سنیں مرحلہ اس کے بعد کیا ہے, امام آزاد کر دیتے تھے. یہ امام کا آزاد کیا ہوا غلام, دینی تربیت اہل بیت کے دین کی تربیت لیا ہوا غلام اور کربلائی سوچ رکھنے والا غلام آزاد ہونے کے بعد کوئی کوفہ جاتا تھا, کوئی بصرہ جاتا تھا, کوئی مصر جاتا تھا, کوئی آذربائیجان جاتا تھا, کوئی ایران جاتا تھا, کوئی عراق میں, کوئی عرب میں, کوئی افریقہ میں, پورے عالم اسلام میں یہ بکھر جاتے تھے. اور جب جہاں بھی یہ جاتے تھے امام سید سجاد خود تو بول نہیں سکتے تھے, خود تو درس نہیں دے سکتے تھے, خود تو خطبہ نہیں دے سکتے تھے, لیکن یہ آزاد کیے ہوئے غلام جہاں بھی جاتے تھے وہ اہل بیت کا دین بھی بیان کرتے تھے, کربلا کو بھی بیان کرتے تھے. کربلا یوں ہی نہیں آپ تک پہنچ گئی اور ہم تک پہنچ گئی, کربلا کے ہم تک پہنچنے میں سب سے پہلا جو کردار ادا کیا ہے امام سید سجاد نے, البتہ اپنی پھوپھی جناب زینب کے ساتھ. جناب زینب 1.5 سال تک تھے, 1.5 سال بعد دیوی کی وفات. لیکن 35 سالوں تک کربلا کو پہنچانے میں جو کردار ادا کیا اور دین کی حفاظت میں جو کردار ادا کیا امام سید سجاد کا, ڈائریکٹ خود نہیں کر سکتے تھے آزاد کرتے تھے غلام, جہاں جائیں امام کا غلام گفتگو کر رہا ہے اپنے عمل سے اپنے کلام سے اپنی زندگی سے اپنی طرز زندگی سے, اور لوگ اہل بیت کے طرز زندگی سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک عمل انجام دیا تھا امام نے دین بھی پہنچانے کے لیے اور کربلا کو بھی پہنچانے کے لیے. پھر دو کام امام نے اور کیا, ایک کام دین کے لیے خاص تھا, ایک کام کربلا کے لیے خاص تھا. دین کے لیے ایک کام امام نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے تقریر نہیں کرنے دو گے, تم مجھے درس نہیں دینے دو گے, تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں, دعا تو کریں گے, اور دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام پر جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، واقعا زبور ہے، جس کو ہم صرف صرف چند دعائیں سمجھتے ہیں اسی لیے جا کے پڑھتے نہیں، بلکہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ پورے اہل بیت کے دین کا مجموعہ ہے. اگر اہل بیت کا صحیح دین سیکھنا ہے تو ایک اس کا بہترین ریسورس صحیفہ سجادیہ ہے. جا کر صحیح، میں کبھی کبھی گزارش کرتا ہوں صحیفہ سجادیہ کو نہ دعا کرنے کے لیے، نہ مانگنے کے لیے، نہ ثواب کے لیے، ایک مرتبہ جا کر دین سمجھنے کے لیے پڑھیں تاکہ اہل بیت کا صحیح دین سمجھ میں آ جائے. امام سید سجاد نے ٹھیک ہے شروع میں تو بالکل ہی پابندی تھی، بعد میں کچھ گفتگو کر بھی سکتے تھے، کچھ درس بھی دے سکتے تھے، لیکن جب درس نہیں دے سکتے تھے تو امام نے دعاؤں کی شکل میں پورا دین ہم تک پہنچایا، دعاؤں کی شکل. یہ بھی وہ خزانہ ہے جو ابھی چھپا ہوا ہے، ابھی چھپا ہوا. ابھی ایسے باشعور لوگ پیدا ہوں گے جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے دین لینا سیکھیں. تو پہلے عرض کر چکا ہوں، کچھ سال پہلے افریقہ کا ایک ملک تھا میڈاگاسکر میں، وہاں پہ ایک ریڈیو ہے حکمت نام کا ریڈیو، شیعہ ریڈیو ہے. مجھے دکھایا ایسے افراد کا کہ انہوں نے صرف میرے ریڈیو پر صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ سنا ہے، بغیر کسی شرح، بغیر کسی تفسیر کے، صرف امام کی دعاؤں کو سن کر ایک کرسچن مسلمان ہو کر آیا ہے، ابھی کام کر رہے ہیں. ایک نہیں بہت سارے ہوں، اتنی عظیم دعائیں موجود ہیں، ایسی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں موجود. امام نے پورا دین، مثلا ایک دعائے مکارم اخلاق میں اخلاق کے اتنا پورا نظام امام نے اگر بیان کر دیا کہ پوری دنیا کی جتنی بھی مورل سائنسز کی کتابیں سب کو جمع کر لیا جائے، لیکن کوئی دعائے مکارم اخلاق کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ بنیادیں بیان کی، یہ فقط میں جذبات میں نہیں بیان کر رہا ہوں کہ شیعہ ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں، نہ یہ حقیقت ہے، پورا دین بیان کیا، تمام سماجی مسائل، تمام سیاسی مسائل، تمام اخلاقی مسائل، سیاسی مسائل، آ کر دعائے اہل ثغور پڑھی دی. مروان کا زمانہ ہے اور امام سید سجاد علیہ السلام سرحد پر لڑنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ سیکھیں، وہ لوگ سنیں کہ جو آج جب فلسطینیوں کے لیے کچھ کہا جاتا ہے کہتے ہیں یہ تو فلسطینی لوگ ہیں. یہ جا کے کوئی امام سید سجاد سے پوچھے کہ مروان اور عبد الملک ابن مروان کے دور میں امام نے سرحد پر جنگ کرنے والوں کے لیے پوری دعا کی، اگر صحیفہ سجادیہ پڑھی ہوتی ہمارے اس خطیب نے تو آگے فلسطین کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتا. اہل ثغور یعنی کیا؟ یعنی سرحد پر لڑنے والے، ان کے لیے امام دعا کر رہے ہیں. یہ امام کی سیاست ہے، یہ امام کی، امام مروان جیسے ظالموں کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلامی سرزمین کے لیے بہرحال امام دعا کر رہے ہیں. اور یہ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، یہ شعور دے رہے ہیں کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ وہ فلاں زمین ہے تو فلاں ملک ہے تو فلاں لوگ ہیں، صرف یہ دیکھو کہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، عادل کے مقابلے میں کھڑے. یعنی امام نے سیاست بھی بتائی، دین بھی بتایا، اخلاق بھی بتایا، سماجیات بھی بتائے، اخلاقیات ذاتی بھی بتائے، اخلاق مباشر لوگوں کے درمیان کے، اسی ایک صحیفہ سجادیہ میں امام نے پورا دین لا کے سمیٹ دیا. یہ کام کیا دین دینے کے لیے، پھر کربلا دینے کے لیے ایک کام الگ سے کیا، اور وہ کیا تھا؟ کربلا کو پہنچانے کے لیے امام کا طریقہ یہ تھا کہ امام ہماری طرح بیٹھ کے مجلس تو نہیں پڑھ سکتے، امام تو مصائب نہیں پڑھ سکتے تھے، امام کو قتل کر دیا جاتا، شہید کر دیا جاتا، امام فرش عزا تو نہیں بچھا سکتے تھے اس طرح سے. بعد میں چھٹے امام اور آٹھویں امام کے زمانے میں فرش عزا بھی بچھتی تھی، لیکن چوتھے امام کے زمانے میں یوں فرش عزا نہیں بچھائی جا سکتی تھی، معمولی مسئلہ نہیں تھا. پھر امام کیا کرتے تھے؟ امام جب بازار کا وقت ہوتا تھا، لوگ بازاروں میں نظر آ رہے ہوتے تھے، تو اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے بازار میں روتے تھے، صرف روتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لیکن روتے تھے. اب یہ بتائیں، ایک 24 سال کے جوان کے لیے گھر میں بیٹھ کے رونا زیادہ بہتر ہے یا بازار میں جا کے رونا؟ ہمیں لگتا ہے کہ جوان ہے یہ بازار میں نہیں رو پائے گا، نہیں روتے ہمارے جوان، ہمارے جلوسوں میں نہیں روتے لوگ، اصل رونے کا ماحول ہی نہیں ہوتا، جبکہ بہترین عزا یہ ہے کہ گریہ کیا جائے. اصل عزا کا مطلب ہی ہے گریہ. ہم اگر اندر عزا خانوں کے اندر روتے ہیں، امام سید سجاد جاگر چوراہوں پہ روتے تھے، بازاروں میں روتے تھے. اس لیے فرق ہو جاتا ہے. جو اثر امام سید سجاد چھوڑ کے جاتے تھے وہ اثر ہم نہیں دے پاتے چونکہ سیرت نہیں لی. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے دشمنوں کے عمل کی نمائش زیادہ پیش کی کہ انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے تلوار ماری تھی, انہوں نے نیزہ مارا تھا, انہوں نے, ہم اسی کی نمائش پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں پیش کر پاتے کہ امام سید سجاد نے خود کیا کیا. امام سید سجاد کیا کرتے تھے؟ آتے تھے گریہ کرتے تھے, جب گریہ کرتے ہوئے گزرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے جوان کیوں رو رہا ہے, جوان تو روتے نہیں ہیں, جوان تو سڑکوں پہ نہیں روتے ہیں. اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو کہتے ٹھیک ہے بچہ رو رہا ہے, بوڑھی عورت رو رہی ہے, بوڑھا انسان, کوئی بات ہوگی. لیکن ایک جوان بازار میں رو رہا ہے تو لوگ سوال کرتے تھے کیوں رو رہا ہے جوان, کیوں یہ ہے کون؟ لوگ کہتے یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. کہ رسول اللہ کا نواسا رو رہا ہے, رسول اللہ کا نواسا بازار میں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے بابا کو شہید کر دیا گیا, 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا, بھرے گھر کو لوٹ لیا گیا, اسے اسیر بنایا گیا, ہتھڑیاں ڈالی گئیں, پیڑیاں بھیڑیاں ڈالی گئیں, اس کی نگاہوں کے سامنے بہنوں کو, پھوپھیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے بازاروں میں لے جایا گیا. اب وہ امام سید سجاد جو خود کربلا کو بیان نہیں کر سکتے تھے پورا بازار بیان کرتا. یہ حکمت عملی تھی امام سید. لوگ گوشت خریدنے کے لیے آئے ہیں, قصاب پردہ ڈالنے لگتے تھے, کہا پردہ کیوں ڈال رہی ہے, تو بیچنے کا وقت. کہا نہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ. کہا کیوں ٹھہر رہی ہے, یہ تو وقت ہے بیچنے کا. کہا دیکھو وہ جوان جا رہا ہے اسے جانے دو. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ سر دیکھے گا تو روئے گا, جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے گا تو روئے گا. کہا کیوں روئے گا؟ اس لیے روئے گا اس کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا سوائے. تو پورے عالم اسلام سے لوگ مدینے آتے تھے چونکہ مدینہ مرکز تھا, پورے عالم اسلام سے مدینے آتے تھے. مدینے میں سید سجاد خود کربلا بیان نہیں کر سکتے تھے لیکن امام کے نکلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا, ایک تنہا انسان کا جلوس, اللہ اکبر, ایک اکیلا انسان ایسا جلوس نکالتا تھا کہ پورا بازار کربلا بیان کرتا تھا. اے کاش کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگ بھی ایسا جلوس نکالیں کہ لوگ عشق سے اور محبت سے آ کر کربلا کو بیان کریں, جب روئیں, جب گریہ کریں. تو لوگ آتے تھے گوشت خریدنے کے لیے, کہا کہ ابھی رکو ابھی رکو, دیکھو وہ جوان جا رہا ہے اسے جانے دو. وہ پوچھتا ہے کیا جانور کو پالی پلا دیا؟ اچھا پالی پلا کے ذبح کیا ہے. یہ کردار تھا, یہ سیرت تھی امام سید سجاد. امام بیمار ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, امام اس طرح سے ہر عمل انجام دے رہے تھے جس سے دین کی بھی بقا ہوتی چلی جائے, کربلا بھی باقی ہوتا چلی. جب کسی مسافر کو دیکھتے تھے کہتے تھے بھائی تو مسافر لگتا ہے, میں آ کر میرے پاس آ, میں تجھے غذا دوں گا, میں تجھے گھر نہیں ہے تو گھر دوں گا, سواری کی ضرورت ہے سواری دوں گا. مسافر آتا تھا, کسی کو غربت میں کوئی اگر میزبان مل جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن امام اس سے ایک سوال کرتے تھے, یہ بتا اگر تیری موت ہو جائے اس مدینے میں تو تجھے غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ مسافر کہتا تھا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوتے ہوئے اگر رسول اللہ کے مدینے میں ہمیں غسل و کفن نہ دیا جائے تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا رسول اللہ کے مدینے میں ایک عام مسلمان کو تو غسل و کفن دیا جاتا ہے لیکن رسول اللہ کا نواسا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا اور کوئی غسل دینے والا نہیں تھا. عمر ساتھ پکار رہا تھا, دو جملے مسائل کے عمر ساتھ پکار رہا تھا, حسین ابن علی کا رہوار چاروں طرف سے طواف کر رہا تھا, حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر گر پڑے ہیں, تیروں پر معلق ہے, بیویاں خیمے سے نکل رہی ہیں, رہوار وہیں پہ کھڑا ہوا ہے, نام اس کے زلزلہ ہے, اپنے آقا کی حفاظت کر رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ رہوار نہیں جانے دے رہا ہے اور حسین کے قریب نہیں جانے دے رہا ہے تو لوگوں نے رہوار پر حملہ کرنا شروع کیا. عمر صاحب نے پکار کے کہا اس رہوار کو نہیں مارو, یہ رسول اللہ کے زمانے کا گھوڑا ہے, یہ رسول اللہ کے گھوڑے کا بچہ ہے, رسول اللہ کے گھوڑے کے بچے کا کتنا خیال ہے کہ اسے نہ مارا جائے. لیکن رسول اللہ کا نواسا 3 دن میں اور پاسا اس طرح رات تیروں پر مولک پڑا ہوا ہے اور ادھر ایک بہن کی فریاد بلند ہو رہی ہے, اے عمر صاحب تو دعا
دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا یا زندہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.